الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو، تقوی ایسا اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کا حق ادا کر کے تقوی اختیار کرو. اور دوسری جگہ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکے تقوی اختیار کر لو، یعنی دوسرے لفظوں میں آخری حد تک چلے جاؤ تقوی اختیار کرنے میں. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، حسب استطاعت تقوی اختیار کرو، یعنی جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، جہاں تک تم تقوی اختیار کرنے میں جا سکتے ہو وہاں تک تقوی اختیار کرو. تو گویا یہ دونوں آیتیں مفہوم کے اعتبار سے ان کا مفہوم ایک ہی ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کر دو، اور دوسرا یہ کہ جتنا تم سے ہو سکے تقوی اختیار کرو. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں سب کا وہ سب تقوی پر جا کر ہی ختم ہوتے ہیں. مقصود سب کا تقوی ہی ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو جز ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے. محمد الرسول اللہ، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مطلب یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے. جو ایسا کر لے گا وہ بھی تقوی، اس کو تقوی حاصل ہو جائے گا. اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، یہ لا الہ الا اللہ ہے. حضور کے طریقے کی مخالفت سے بچا جائے، خلاف سنت چلنے سے، یہ بھی تقوی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی تقوی پر ہی جا کے ختم ہوتا ہے، اس کا مقصود بھی تقوی ہی ہے. اس کے بعد نماز ہے. نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش کاموں سے، گندے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. اور گندے کاموں سے رکنا اور گناہوں سے رکنا یہی تقوی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی تقوی ہی پر جا کے ختم ہوتی ہے، اس کا مقصود بھی تقوی ہی ہے. روزہ، روزے کے بارے میں فرمایا کہ کتب علیکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. حج، حج کے بارے میں جہاں اللہ نے احکامات دیے یہ کرو یہ کرو، وہاں پر یہ بھی فرمایا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حج کے لیے سامان ضرور باندھو کیونکہ سفر ہے، سامان باندھو، لیکن سب سے اچھا سامان تقوی ہے. اس سامان کی طرف تو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا، وہاں جا کے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں دوسروں سے، اور تقوا کو تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں لوگ جو اصل مقصود ہے. تو فرمایا کہ سب سے اچھا سامان جو تم ساتھ لے کر جاؤ وہ تقوا ہے. معلوم ہوا کہ حج بھی تقوا کے بغیر نامکمل ہے. اور زکوٰۃ کا معاملہ, زکوٰۃ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو مال خرچ, زکوٰۃ کا مطلب ہے مال خرچ کرنا اللہ کے لیے. اور اللہ فرماتے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی, تو اللہ ان کو دو انعام دیتے ہیں, لا خوف علیہم فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف سے اللہ ان کو نجات دیتے ہیں صرف سوائے اپنے خوف کے, وہ تو بڑھتا رہتا ہے. اور ولا ہم یحزنون, اور ان کو غم سے اللہ بچاتے ہیں, غموں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. تو مال خرچ کرنے سے یہ انعام ملتا ہے خوف سے نجات کا اور غم سے نجات کا. اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے جو ولی ہیں دوست ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہے نہ غم ہے. کیوں, اس کی نشانی کیا ہے ان کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون. لیجئے یہ بھی تقویٰ ہے, یہ جو ایمان والے ہیں اور ان کو وہ تقویٰ والے ہیں اور ایمان والے ہیں. تو معلوم ہوا زکوٰۃ کا مقصود بھی تقویٰ ہے. قربانی یہ بہت بڑا اللہ کا حکم ہے, لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. یہ قربانی, اس کا نہ گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تک. لیجیے قربانی سے مقصود بھی تقویٰ. قرآن کے بارے میں فرمایا قرآن اتنی بڑی اللہ کی کتاب کہ اس سے بڑا کوئی کلام نہیں اللہ کا. فرمایا شروع میں ہی فرما دیا ھُدًى لِّلْمُتَّقِین, اس سے ہدایت ملے گی تو متقین کو ملے گی, کامل ہدایت تو متقین کو ملے گی. کلام سن کر, قرآن کریم سن کر تو اثر سب کے دلوں پہ ہوتا ہے, لیکن جو کامل فائدہ اٹھائیں گے وہ تو متقین ہی اٹھائیں گے. سورج تو سب کو فائدہ پہنچاتا ہے, لیکن اگر کوئی پورا کمرہ ہی بند کر کے بیٹھ جائے, اندھیرا کر کے بیٹھ جائے, تو کیا حاصل ہے. تو کامل جو فائدہ اٹھائیں گے وہ تو متقین ہی اٹھائیں گے. تو ساری چیزیں تقویٰ پر جا کر ختم ہوتی ہیں, ان کا منتہا تقویٰ ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جو میں نے دعا پچھلے ہفتے بھی سنائی تھی, اللہم آتی نفسی تقویٰ, اے اللہ میرے نفس کو میری جان کو تقویٰ نصیب فرما دیجیے. وزکیہا انت خیر من زکاہا, اس کو پاک صاف فرما دیجیے گناہوں سے, اپنے غیر سے, اور آپ سب سے اچھے پاک صاف کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا, آپ ہی میری جان کے مالک ہیں اور آپ ہی میری جان کے آقا ہیں, میں تو غلام ہوں. انت ولیہا و مولاہا, اور ایک جگہ فرمایا اللہم اعنی بالعلم, اے اللہ میری علم کے ذریعے سے مدد فرمائیے. وزینی بالحلم, اور حلم کے ذریعے سے مجھے مزین اور سجا دیجیے. واکرمنی بالتقوی, اور تقوی کے ذریعے سے مجھے عزت اکرام عطا فرمائیے, عزت عطا فرمائیے. وجملنی بالعافیہ, اور عافیت عطا فرما کر مجھے خوبصورت بنا دیجیے, جمال نصیب فرما دیجیے. اور ایک دعا میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک الہدا, اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں. والتقا, اور تقویٰ مانگتا ہوں. والعفاف, والغنا, اور پاک دامنی مانگتا ہوں, اور مالداری مانگتا ہوں. یا غنا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بے پرواہی مانگتا ہوں کہ مالداروں سے مستغنی ہو جاؤں. آپ کے غیر سے مستغنی ہو جاؤں. اللہم انی اسألک الہدا والتقا، تقوی مانگتا ہوں، والعفاف والغنا. اور بھی دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں، یہ تو میں نے چند ایک عرض کی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کن عنوانات سے اللہ تعالی سے تقوی طلب کیا ہے. تو اللہ تعالی نے بہرحال فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے تم تقوی اختیار کرو، آخری حد تک چلے جاؤ تقوی اختیار کرنے میں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اپنے بیٹوں کو منع فرمایا کہ دیکھو خلیفہ وقت سے ہدیے مت لیا کرو. تو وہ خلیفہ وقت وہ پھر بھی دیتا تھا ہدیے، اب ان سے انکار کرتے ہوئے بن نہیں پڑی، لہذا لے لیتے تھے. معلوم جب ہوا تو ایک مہینے تک بات چیت بند فرما دی کہ میں نے تمہیں منع فرمایا تھا کہ خلیفہ وقت سے ہدیہ مت لینا، اور تم نے میرا حکم نہیں مانا، میری بات نہیں مانی، لہذا بات چیت کرنی بند کر دی. ایک مہینے تک بات نہیں فرمائی. اور ان کی باندی جو تھی وہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دفعہ روٹیاں پکا کر پیش کی کھانے کے لیے، تو فرمایا یہ کہاں سے پکا کے لائی ہو، یہ کہاں سے پکائی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر کا تندور تو بجھا ہوا تھا اور روٹیاں پکانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر چلی گئی تھی، وہاں تندور جل رہا تھا، میں نے وہاں سے پکا لی. فرمایا اٹھا لو یہاں سے. وہ میرا وہ بیٹا تو خلیفہ وقت کے ہدیے لیتا ہے، میں اس کے تندور کی پکی ہوئی روٹیاں میں نہیں کھا سکتا. اور ان کے بیٹے جو عبداللہ تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ بیوی، باپ اگر مر جائے، بیوی اگر مر جائے، شوہر زندہ ہو، تو مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو ربع مال ملے گا، چوتھائی اس کے کل ترکے کا، بیوی کا جو بیوی نے جو مال چھوڑا ہے اپنی ملکیت میں. اور اگر اولاد کوئی بھی نہ ہو تو شوہر کو آدھا مال ملتا ہے. لہذا چونکہ اولاد موجود تھی، حضرت عبداللہ بھی تھے اور بھی اولادیں تھیں، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ مکان کرائے پر دے دیا گیا. اس کے کرائے سے میراث کے طور پر ایک دینار ماہانہ وصول فرماتے تھے. ایک مرتبہ وہ مکان کچھ اس میں خرابی ہو گئی، اس کی تعمیر کی اور درستگی کی ضرورت پیش آئی، حضرت عبداللہ نے، یعنی امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے نے، ان کو بتائے بغیر اس مکان کی مرمت کرا دی اپنے خرچے سے. امام احمد رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، فرمایا میرے بیٹے عبداللہ نے میری میراث کا جو دینار تھا، ایک درہم جو میں لیا کرتا تھا، اس کو فاسد کر دیا، یہ کہہ کر وہ بھی لینا چھوڑ دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو آخری حد تک چلے جاؤ. اور ہم اگر ہمارے جیسے تو گنجائش تلاش کرتے ہیں، ارے بھائی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ علماء اور مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ تو ذرا نکال دیجئے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہماری کیا مرضی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، یہی امام احمد ابن حنبل جن کے واقعات میں نے سنائے، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں اون کو بن کر مختلف چیزیں ان سے بناتی ہوں، اون سے، اور فروخت کرتی ہوں. اگر کبھی غربت کی وجہ سے چراغ میں تیل نہیں ہوتا تو چاند کی روشنی میں بناتی ہوں، ورنہ چاند دن بھر گھر کے کام کاج میں مشغول رہتی ہوں، بچوں کی پرورش وغیرہ میں، کھانے پکانے میں، صفائی ستھرائی میں، رات کو میں یہ کام کرتی ہوں. تو رات کو کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا، اگر ہو چراغ میں تیل ہو تو چراغ کی روشنی میں بناتی ہوں، ورنہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے مجھے بنانا پڑتا ہے. تو میں آپ سے یہ مسئلہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جب میں اس اون کو فروخت کروں تو کیا میرے لیے یہ بتانا ضروری ہے فروخت کرتے وقت کہ بھائی میں نے یہ چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر بنایا ہے؟ اور یہ چیز میں نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر بنائی ہے, کیا میں میرے لیے بتانا ضروری ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر چراغ کی روشنی میں بنانے سے اور چاند کی روشنی میں بنانے میں فرق ہو, دونوں میں فرق آتا ہو, تو تمہارے لیے بتانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ چراغ کی روشنی میں اگر بنایا تو اچھا چیز اچھی بنی گئی, اور چاند کی روشنی میں بنائی تو صحیح بنی نہیں گئی, تو فرمایا بتانا ضروری ہے اگر فرق آتا ہو. پھر اپنے بیٹے سے فرمایا عبداللہ سے کہ جاؤ ذرا اس عورت کے پیچھے جاؤ, یہ کون عورت ہے, یہ تو کوئی معمولی عورت معلوم نہیں ہوتی, ایسا دقیق سوال یہ لے کر آئی ہے, معلوم ہوتا ہے بہت متقی عورت ہے. ایسا سوال کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ ہے فتق اللہ مستقاتم, تقوی اختیار کرنے میں آخری حد تک چلے جاؤ, گنجائشیں تلاش نہ کرو. فتق اللہ مستقاتم قرآن کی آیت ہے بھائی, اتق اللہ حق تقاتی قرآن کی آیت ہے, ایسا حق ادا کر دو تقوی کا. اللہ فرما دیں یہ میرا وہ بندہ ہے, دیکھو تقوی کا حق ادا کر دیا, اس نے مجھ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا, گناہوں سے بچنے کا حق ادا کر دیا. تو وہ جب وہ پہنچے پیچھے پیچھے ان کے گئے, پھر واپس آ کر بتایا کہ یہ جو عورت آئی تھی یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن ہے, وہ بشر حافی جن کا خود امام احمد ابن حنبل احترام فرمایا کرتے تھے, اور وہ جب آتے تشریف لاتے تھے تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, حالانکہ وہ غیر عالم تھے. شاگردوں نے ایک دفعہ عرض بھی کیا ہے تو غیر عالم ہیں آپ, اتنے بڑے امام ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا ہاں میں کتاب کا عالم ہوں, یہ اللہ کا عالم ہے. توازو سے ان کی ساری سے, ورنہ خود بھی اللہ کے عالم تھے, ایسی بات نہیں, بہت صاحب نسبت بزرگ تھے. کہ میں تو کتاب اللہ کا جاننے والا ہوں, میری کتاب اللہ سے جان پہچان ہے, اس کی اللہ سے جان پہچان ہے, اس لیے کھڑا ہوتا ہوں احترام میں. جب اللہ تعالی کسی پر اپنا فضل فرما دیں تو یہی وہ پھر تقوی میں آخری حد تک جاتا ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے ایک عجیب سوال کیا کہ امام صاحب ایک سوال یہ کرنا ہے کہ ایک بچے نے نابالغی کی حالت میں جبکہ وہ نابالغ تھا عشاء کی نماز پڑھ لی. اب جب عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ, تو عشاء کی نماز کا وقت تو تہجد تک رہتا ہے, تہجد کے اختتام تک رہتا ہے, یعنی بہت لمبا وقت ہے. رات میں کسی وقت وہ بالغ ہو گیا, حد بلوغت کو وہ پہنچ گیا, تو کیا اس کے لیے عشاء کی نماز کو دہرانا واجب ہے, فرض ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے جو ابھی رات کو نماز پڑھی اس وقت وہ نابالغ تھا, رات کو بالغ ہوا اور ابھی عشاء کی نماز میں وقت باقی ہے, عشاء کی نماز کا ابھی وقت نہیں گزرا, صبح صادق تک رہتا ہے, تو کیا اس کو نماز دہرانی پڑے گی کیونکہ اب تو وہ بالغ ہو گیا؟ فرمایا ہاں اگر وقت باقی ہے اس کو دہرانی پڑے گی, عشاء کی نماز دہرانی پڑے گی. پھر طلبہ سے فرمایا اس لڑکے کے جانے کے بعد کہ یہ کوئی معمولی لڑکا معلوم نہیں ہوتا, ایسا سوال پوچھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. اور پھر واقعی ہوا بھی یہی لڑکا بڑا ہو کر امام محمد رحمہ اللہ بنا, جو کہ امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں. یہی دو شاگرد تو زیادہ مشہور ہیں, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. تیسرے نمبر پر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں, اس کے بعد اور شاگرد آتے ہیں, لیکن تین یہ شاگرد زیادہ مشہور ہیں. تو بھائی یہ تقوی عجیب چیز ہے, اور یہ تقوی اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے رات کو, ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے, تھکن ہو جاتی تھی تھکن, تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, تو قریب گھر سے آواز آئی, ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی ارے بیٹی پانی ملا دے دودھ میں. اس نے کہا اماں آپ کو پتہ نہیں امیر المومنین حضرت عمر نے منع فرمایا کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ. تو اس نے کہا پانی ملا دے, کون سا امیر المومنین یہاں موجود ہیں, کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ لوگوں کے درمیان تو امیر المومنین کے حکم کی پابندی کروں اور جب لوگ نہ ہوں تو اس کی خلاف ورزی کروں. امیر المومنین نہیں ہے تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کا اللہ تو ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، آگے ہوئے اور اپنے غلام سے فرمایا، زید ابن اسلم سے فرمایا، زید اسلم یہ گھر نوٹ کرو، یہاں یہ کس کا گھر ہے، دیکھو نشان لگاؤ اور صبح کو آ کر تحقیق کرنا کون ہیں یہ دونوں عورتیں. انہوں نے صبح تحقیق کی، آ کر بتایا کہ جو دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی وہ تو ماں ہے، جس نے انکار کیا معذرت کی وہ بیٹی ہے اور بیٹی غیر شادی شدہ ہے. یہ بھی پتا کروایا تھا کہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، تو انہوں نے بتایا کہ بیٹی غیر شادی شدہ ہے. فوراً اپنے بچوں کو بلایا کہ دیکھو بھائی، اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی تو میں تو اس لڑکی سے ضرور نکاح کر لیتا، ایک بہت متقی لڑکی کا رشتہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، ابا جان میری تو شادی ہو چکی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عمر نے فرمایا، میری بھی شادی ہو چکی. تیسرے بیٹے حضرت عاصم تھے حضرت عمر کے، فرمایا میری شادی نہیں ہوئی، آپ میری شادی کروا دیجئے، میں اب تک غیر شادی شدہ ہوں. تو ان کی شادی کروا دی گئی، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، شادی ہو گئی. بہت یعنی آپ دیکھیں یہ کیسی متقی لڑکی تھی. پھر اللہ نے ایک لڑکی عطا فرمائی، اس لڑکی کے اولاد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے نواسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئے. تو یہ تقوی، اور یہ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں کہ عید کے موقع پر، یعنی امیر المومنین ہیں، اسلامی سلطنت کے امیر ہیں، حاکم ہیں. بیوی نے کہا کہ سب کے بچوں کے لیے تو نئے کپڑے بن رہے ہیں، پڑوس میں سب نئے کپڑے بنا رہے ہیں، عید آ رہی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم نئے کپڑے بنا سکیں، آپ ایسا کریں کہ اپنی جو اگلے مہینے کی تنخواہ ہے، وہ مشاہرہ آپ کو جو ملتا ہے بیت المال سے، وہ پیج ہی لے لیں تاکہ ہم کپڑے تو بنا لیں، ہمارے بچے کیسے پھریں گے پرانے کپڑوں میں. بچوں کی ماں باپ خود گزارا کر لیتے ہیں مگر بچوں کی تنگی نہیں دیکھی جاتی. بچوں پر کیا گزرے گی؟ فرمایا اگلے مہینے تک میں زندہ رہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ میں اگلے مہینے تک زندہ رہوں، لہذا بچوں نے اسی حال میں پرانے کپڑوں، امیر المومنین کے بچوں نے پرانے کپڑوں میں عید گزاری. یہ وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں. اور یہ اس امت کے پہلے مجدد ہیں، اس امت کے پہلے مجدد. اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اس امت پر یہ بھی ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ ہر صدی، ہر اسلامی صدی کے اختتام پر ایک ایسے عالم کو پیدا فرماتے ہیں اس امت میں جو غلط باتوں کو ختم کر کے رکھ دے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، صحیح ہے. میں یجدد لہا دینا، دین کو نیا کر کے امت کے سامنے پیش کرنا یہ اس کا کام ہوتا ہے. امت قبول کرے نہ کرے بہرحال وہ پیش کر دے گا کہ یہ کام یہ ہے بھائی، دیکھ لو جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. میں یجدد لہا دینا، حضور فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، یہ امت پر اللہ کا بہت بڑے جو احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد کو اللہ پیدا فرمائیں. تو اس امت کے بالاتفاق پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امت کو اسی حال پر پہنچا دیا واپس جس حال پر امت اس وقت تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اسی حال پر واپس امت کو پہنچا کے دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ بھائی، بہت یہ بہت بڑی نعمت ہے، تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اگر شدید مجبوری میں مدرسے کا کوئی قلم استعمال فرما لیتے تھے، اپنے پاس قلم نہیں تھا، ویسے تو ذاتی قلم استعمال فرماتے تھے، ذاتی روشنائی ہوتی تھی، اور اگر نہیں ہوتی تھی اور مجبوراً استعمال کرنی پڑتی تھی مدرسے کا قلم، مدرسے کی روشنائی، تو ایک روپیہ جمع کراتے تھے کہ بھائی مدرسے کی چیز ہم نے استعمال کر لی. مدرسے میں تو امت کا پیسہ آتا ہے، یہ روشنائی امت کے پیسوں کی ہے، مدرسے کی دیواریں امت کے پیسوں کی، کسی کی ملکیت تو نہیں ہے، لہذا پیسے جمع کراتے تھے. سہارنپور گئے مولانا شبیر علی تھانوی صاحب، سہارنپور پہنچے، مدرسے کا ہی کوئی کام تھا، اس وقت بجلی نئی نئی آئی تھی، ایک گھنٹے تک کام کیا پنکھا لگا کر، پھر واپسی میں ایک روپیہ جمع کرایا سہارنپور مظاہر العلوم میں کہ بھائی یہ ایک روپیہ یہ بجلی استعمال کی ہے اس کا جمع کر لیا جائے، مدرسے کے پیسوں میں ذرا جمع کر لیں. یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کا تقویٰ دیکھیے، ان کی یہ حالت تھی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے تقویٰ، جن کی بزرگی کی وجہ سے. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب پڑھی جاتی ہے، یہ فضائل اعمال فضائل صفات، انہوں نے اپنا مرشد ان کو بنایا تھا، انہی کے خلیفہ تھے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ. ساری زندگی ان کی غلامی میں گزاری ہے شیخ اور مرشد بنا کر. یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ایک دفعہ پڑھا رہے تھے مدرسے میں، ان کے کوئی جاننے والے آ گئے، جب تک سبق، اور وہ آ کر بیٹھ گئے، جب تک سبق ہوتا رہا انہوں نے ایک ذرہ برابر توجہ نہ کی ان کی طرف، ایسے ہو گیا جیسے میرے جان پہچان ہے ہی نہیں، سبق ہی کی طرف متوجہ رہے. جب سبق پڑھا چکے تو وہ جو گدا بچھا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر پڑھا رہے تھے طلبا کو، اس سے نیچے اتر آئے، فرش پر آ کر بیٹھ گئے. جن دریوں پر طلبا بیٹھتے تھے اس پر بھی نہیں بیٹھے، فرش پہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا حضرت وہ، اور پھر ان سے بات چیت شروع کی کہ بھائی کیسے آنا ہوا. فرمایا انہوں نے کہا آپ گدے پر بیٹھیے، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا نہیں، وہ گدا مدرسے نے مجھے پڑھانے کے لیے دیا ہے، سبق پڑھانے کے لیے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ میں اس گدے پر بیٹھ کر اپنے 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 مہمانوں سے ملاقات کروں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں وہاں نہیں بیٹھوں گا. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے بڑے بزرگوں میں سے، اکابر میں سے ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں الحمدللہ. ایک مرتبہ مدرسے میں تشریف لائے، کچھ تقریب تھی تو نئی نئی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں مدرسے میں، کہاں نئی چٹائیاں اس وقت، آج بھی مدرسوں کی حالت، کہاں لوگ جن کے پاس مال ہے وہ خرچ ہی نہیں کرتے، جن کے ذمے ہے ان مدرسوں کی کفالت وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے، لہذا ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں مصیبتیں ہیں. تو وہ نئی چٹائیاں بچھی ہوئی دیکھی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناظم صاحب کو جزائے عظیم عطا فرمایا، آج نئی چٹائیاں بچھا لی. انہوں نے کہا نہیں، یہ اس تقریب کے لیے آپ کے ایک معتقد ہیں فلاں فلاں جو چٹائیوں کے تاجر ہیں، چٹائیاں بیچتے ہیں وہ، تو انہوں نے برکت کے لیے، ان کو یہ بیچنی تھی برکت کے لیے، انہوں نے پہلے آپ کے لیے بچھا دی کہ آپ ان پر بیٹھ جائیں گے تو اچھے داموں بک جائیں، برکت ہو جائے گی. یہ سن کر رنگ تبدیل ہو گیا، فرمایا ہٹاؤ ان چٹائیوں کو. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ جو جنہوں نے یہ بچھائی ہیں میرے معتقد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بتاتے ہوئے جب وہ فروخت کریں گے تو یہ تھوڑی بتائیں گے کہ یہ ایک دفعہ استعمال ہو چکی ہیں، لوگ یہی سمجھ کر فروخت کریں گے اور وہ بھی شاید یہی بتائیں کہ یہ نئی چٹائیاں ہیں، حالانکہ ہم تو استعمال کر چکے، بیٹھ گئے ان پر، برکت کے لیے ہمارے نیچے بچھا دی. حضرت نے اس کو قبول نہیں فرمایا، فرمایا تم تو نہیں کہہ کر فروخت کرو گے، لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ نہیں ہے اور لگ بھی رہی ہیں نہیں، لیکن ایک دفعہ استعمال ہو چکی، تو ہٹوا دیا ان چٹائیوں کو. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو اسٹیشن پر قیام کرنا پڑا، ریل گاڑی وہ اس میں تاخیر ہو گئی اس کے آنے میں، اسٹیشن ماسٹر ہندو تھا، اس نے کہا حضرت آپ یہیں قیام فرمائیے، ریل آ جائے گی کچھ دیر سے آئے گی، آپ قیام فرمائیے، یہیں قیام فرما لیں. اب وہ جو چراغ جل رہا تھا اس کا، تو حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں اس وقت یہ خیال اٹھا کہ اب یہ چراغ تو یہ سرکاری تیل کا ہے، یہ میں استعمال کروں گا، یہ میری ذات کے لیے استعمال ہوگا، یہ تو اس کو سرکار نے انگریز، حالانکہ انگریز کی حکومت تھی، پھر بھی یہ تقویٰ تھا. فرمایا کہ اس کو تو انگریز نے اس لیے دیا ہے سرکار نے کہ یہ سرکاری کاموں میں استعمال کرے اس چراغ کو، اب یہ میرے کام میں استعمال ہوگا، میری روشنی کے لیے استعمال ہوگا. تو میرے دل میں یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ اس ہندو اسٹیشن ماسٹر نے فوراً اپنے ملازم سے کہا کہ حضرت کے لیے میرے گھر سے جلدی سے میرے کوارٹر سے ایک چراغ کا انتظام کر دو, چونکہ یہ سرکاری چراغ ہے, میں اس کو بجھا رہا ہوں. فوراً حضرت کے دل میں ادھر خیال آیا, ادھر اس نے فوراً یہ کہا کہ فوراً حضرت کے لیے میرے گھر سے چراغ لاؤ. معلوم ہوا جو تقوی اختیار کرنے کی ٹھان لے, اللہ اس کی اس طرح بھی مدد فرماتے ہیں, اس طرح بھی اللہ مدد فرماتے ہیں. لیکن تقوی میں بھی حدود ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک صاحب کے مشہور تھے کہ ان کے ہاں جو ملازمت ہے وہ حلال کی ہے. مشہور تھے وہ کہ ان کے ہاں حلال کی ملازمت ہے, بالکل حق حلال کا کی ملازمت ملتی ہے. ایک صاحب خود حلال کی تلاش میں تھے, لہذا پہنچے ان کے پاس اور فرمایا, بھائی سنا ہے آپ زمیندار ہیں, آپ کے ہاں بالکل حق حلال کی, آپ کے ہاں جو بیع و شرا ہوتی ہے اور جو معاملات ہوتے ہیں بالکل شریعت کے مطابق ہوتے ہیں آپ کی زمینداری کے معاملات, لہذا میں آپ کے ہاں ملازمت کرنے آیا ہوں. ان کو تھا تقوی کا حیضہ. وہ فرمانے لگے کہ ہاں اب تک تھوڑے دن پہلے تک تو تھی, مگر کچھ دن پہلے میرا بیل جو تھا وہ دوسروں کی زمین پر گیا, وہاں سے اس کے جو پیروں میں اس کے کھروں میں کچھ گارا لگ گیا, مٹی لگ گئی, وہ آ کر میرے کھیت میں جھڑ گئی, لہذا اب میری حلال کی نہیں رہی. یہ تقوی نہیں, تقوی کا حیضہ کہتے ہیں اس کو. بھلا بتائیے مٹی اس پر بھی, یہ بھی تقوی ہے, لہذا حدود میں رہنے کی ضرورت ہے. قلابی تقوی بھی نہ ہو. قلابی تقوی اس کو کہتے ہیں کہ کتا ویسے جب پیشاب کرے گا تو ایک ٹانگ اٹھا کے کرتا ہے کہ اوہو کہیں کوئی وہ نہ لگ جائے, کوئی بون پیشاب کی کوئی چھینٹ نہ لگ جائے, ایک ٹانگ وہ ایسی اٹھا کے کرتا ہے پیشاب. اور ایک طرف یہ حال ہے تقوی کا, اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ غلاظت اور گندگی پہ منہ مارتا ہے. اس کو قلابی یعنی کتے کا تقوی کہا جاتا ہے. یہ بھی نہ ہو بھائی, قلابی تقوی یعنی کتے کا تقوی. اللہ تعالیٰ صحیح تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, رات کو سوتے وقت یا رات ہو جانے پر بھی اگر کوئی آدمی اس پر عمل کر لے تو صحیح ہے کہ سرما لگانا یہ سنت ہے, اور اس کے دو طریقے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, دونوں طریقے ثابت ہیں. یا تو سلائی کو اس میں سرمے دانی میں ڈال کر تین دفعہ پھیرا جائے دونوں آنکھوں میں, دائیں پہلے دائیں میں پھر بائیں میں, یہ ایک طریقہ ہوا, تینوں آنکھوں میں تین دفعہ پھیر لیا جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ میں پھیرا جائے آنکھ میں, پھر بائیں آنکھ میں, پھر دائیں میں, پھر بائیں میں, پھر دائیں میں, اس طرح دائیں آنکھ میں تین مرتبہ اور بائیں آنکھ میں دو مرتبہ. یہ دونوں طریقے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے اور اپنے ذکر سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ عافیت اعضاء نصیب فرما, سلامتی اعضاء نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سلامتی ایمان نصیب فرما دیجئے, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ زندہ رکھیے, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ کسی کی محتاجی سے معذور ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ امت کے ایک ایک فرد کو نصیب فرما دیجئے, بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو اے اللہ نیک اعمال کے لیے صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجئے. یہ جنہوں نے پرچہ بھیجا ہے, یہ صاحبہ جن کو کینسر ہے, اے اللہ ان کی بیماری کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے اعزہ اقربا کی ہر قسم کی موذی مہلک بیماری سے حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے. ایک صاحب کے والد بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرمائیں. اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے ذکر اپنے دھیان سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.